کچھ طبیعت میری خراب ہو گئی تھی آج, تو ابھی ابھی وہ ڈرپ ختم ہوئی ہے, تو میں نے کہا کہ کچھ مختصر سا پروگرام کر ہی دیں, تو اس لیے اچھا تو وہ مجاہد بھائی اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, سیٹنگ کر رہے ہیں, پکھا بند کر. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اچھا تو پھر یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں,
آپ کو کہہ رہے ہیں
نہیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ مختصر سوال جواب بھی کر لیں گے. تو یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں آج, اس کا 10واں فقرہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین, اما بعد, قال ابو حاتم الرازی و ابو زرع الرازی, والصراط حق, صراط یعنی پل صراط حق. یہ جو دس قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, کہ تم میں سے ہر ایک نے اس پر وارد ہونا ہے, اس پر پیش ہونا ہے. اس سے مراد پل صراط ہے. یہ رب کا وعدہ ہے جو کہ ہو کر رہے گا. تو فرمایا کہ پھر جو لوگ متقی ہوں گے ہم ان کو نجات دیں گے, اور ظالمین یعنی کفار مشرکین وہ اس میں گر جائیں گے, جہنم میں گر جائیں گے. صحابہ اکرام نے اس آیت کی تشریح میں پل صراط کا ذکر کیا بخاری. اسی طرح یہ بخاری صحیحات میں ہے, صحیح بخاری میں, کتاب الاذان میں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ لمبی حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا, کیا تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو جب بادل نہ ہو؟ لوگوں نے کہا, نہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, نہیں اس میں شک کرتے ہم. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا جب بادل نہ ہو تو سورج اگر طلوع ہو چکا ہو تو کیا تم اس کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا, نہیں. تو آپ نے فرمایا, اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. لوگوں کو قیامت کے دن جب اکٹھا کیا جائے گا, پھر کہا جائے گا کہ جو آدمی جس کی عبادت کرتا تھا تو اس کے ساتھ وہ ہو جائے, جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ سورج کے ساتھ ہو جائیں گے, جو چاند کی عبادت کرتے تھے ان کو چاند کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, جو طاغوتوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے. اور یہ امت مسلمہ اپنے منافقوں کے ساتھ باقی رہے گی, یعنی امت مسلمہ کے لوگ جو ہیں وہ اکیلے رہ جائیں گے اور اس میں منافق بھی ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی آئے گا اور فرمائے گا, میں تمہارا رب ہوں. فیقولون, پس وہ کہیں گے, ہذا مکاننا حتی یاتینا ربنا, یہ ہمارا مکان ہے, ہماری جگہ ہے, حتی کہ ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا. پس ہمارا رب جب ہمارے پاس آئے گا ہم اسے جان لیں گے. پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا, انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. فیقولون, تو مسلمان کہیں گے, انت ربنا, تو ہمارا رب ہے. فیدعوہم, اللہ انہیں پکارے گا. ویضرب الصراط بین ظہران جہنم, اور جہنم کے اوپر پل صراط نصب کیا جائے گا. اکون اول من یجوز, من الرسول بی امتی ہی کہ سب سے پہلے میں اس پل پر سے گزروں گا رسولوں میں سے اپنی امت کے ساتھ. ولا یتکلم یوم اذن احد الا رسول, اس دن کوئی آدمی بات نہیں کرے گا سوائے رسولوں کے. وکلام الرسول یوم اذن, اور رسولوں کا کلام اس دن ہوگا اللہم سلم سلم, اے اللہ تو سلامتی دے تو سلامتی دے. پھر آگے لمبی حدیث ہے کہ جہنم میں کانٹے ہوں گے سعدان کے کانٹوں جیسے بڑے بڑے کانٹے, تو اس طرح جو ہے جہنم کی تکالیف ہوں گی. یہ روایت صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, اور یہ صحیح بخاری میں اور جگہ بھی آئی ہے. مثال کے طور پر کتاب الرقاق میں امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے, باب اس الصراط جسر جہنم, یہ صراط جہنم کا پل ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں اس سلسلے میں اور روایات بھی ہیں, جن میں سے یہ ایک روایت ہے جسے بیان کرنے والے جابر بن عبداللہ الانصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس میں یہ ہے کہ ما حضر الذی تحدثون, اچھا کہتے ہیں یزید الفقیر کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ خارجیوں سے متاثر ہو گیا تھا. خارجیوں کا ایک فرقہ ہے خوارج کا, جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ یہ جو ہیں مسلمانوں کو قتل کریں گے وغیرہ وغیرہ, اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے باہر نکل جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خارجیوں کے نظریات نے متاثر کر رکھا تھا, تو میں ایک دن میں نے کہا کہ چلو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. میں حج کرنے کے لیے گیا تو مدینے میں میری ملاقات ہوئی جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ مسجد کے یعنی مسجد نبی کے ایک ستون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جہنمی جو ہیں وہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. تو وہ کہتا ہے یزید الفقیر کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے صحابی, یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, کہ بے شک تو نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا تو اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وکلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیھا, کلما ارادوا, جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں تو انہیں دوبارہ اس میں لٹا دیا جائے گا. تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے نکلیں گے جہنمی؟ تو انہوں نے جابر نے فرمایا کہ کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مقام محمود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جنریشن بھائی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنی دیر میں واپس آتے ہیں. اور ماشاءاللہ شیخ زبیر صاحب کافی عدالت کے باوجود بھی تشریف فرما ہوئی ہیں, اللہ کریم ان کو ذرا خیر عطا فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے, ان کو بمے تمام مسلمانوں کے شفاء کامل اور عاجل سے نوازے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. اتنی بات بھی کافی ہے ماشاءاللہ کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنی اتنی تکلیف کے باوجود جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں. بہرحال ابھی وہ اپنے نام سے داخل ہوئے ہیں, آ رہے ہیں وہ اپنے نام سے انشاءاللہ, دیکھتے ہیں جو بھی بات ہے تو مائک ان کے حوالے کر دیتے ہیں انشاءاللہ.
ہاں جی بات آ رہی ہے دیکھیں. تو صحیح مسلم کی حدیث میں پڑھ رہا جس تھا جابر بن عبد اللہ نے اگر یہ آواز آ رہی ہے تو اوکے ٹھیک ہے. تو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا پولیس رات کا اور فرمایا کہ لوگ اس سے گزریں گے, لوگوں کا گزرنا اس سے ذکر کیا. اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر, سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ بھی صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بالموت یوم القیامہ, موت کو قیامت کے دن لایا جائے گا, فیوقف علی الصراط تو پھر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا, فیقال یا اہل الجنہ کہا جائے گا جنتیو, فیطلعون خائفین وجلین وہ جنتی جب اس طرف متوجہ ہوں گے تو دیکھیں گے اور ڈر جائیں گے خوفزدہ ہو جائیں گے, اَن يُخْرَجُوا مِن مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ کہ یہ وہ جنت میں جو داخل ہو چکے ہیں کہیں ان کو دوبارہ نہ باہر نکال دیا جائے, جب موت ان کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی تو وہ ڈر جائیں گے کہ اب ہمیں جنت سے باہر نکالا جانے جائے گا. ثم يقال يا اهل النار پھر کہا جائے گا اے جہنمیوں, فیطلعون مستبشرین فرحین تو جنتی جو جہنمی جو ہیں وہ دیکھیں گے اور خوش ہوں گے, ایک یعنی ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے والے اور خوش ہوں گے, آئیں یخرجوا من مکانهم الذی هم فیہ کہ اب ان کو جہنمیوں کو جہنم سے نکالے جانے والا ہے, فیقال هل تعرفون هذا کہا جائے گا کیا تم اس کو جانتے ہو, قالوا نعم وہ کہیں گے ہاں جانتے ہیں, هذا الموت یہ موت ہے, قال فیؤمر به فیذبح علی الصراط فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا صراط پر پل صراط پر, ثم یقال للفریقین پھر دونوں فریقوں کو کہا جائے گا جنتیوں کو جنمیوں کو کہ لاہما دونوں کو خلود فی ما تجدون تم جس حالت میں بھی ہو ہمیشہ رہو گے, لا موت فیہا ابدا اس میں کوئی بھی موت نہیں. تو یہ جو حدیث ہیں مختلف ہو ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پل صراط اثرات قیامت کے دن جہنم پر جو پل اللہ تبارک و تعالی قائم کرے گا جس سے لوگ سارے گزریں گے یہ برحق ہے, یہ بالکل صحیح ہے. جو آل ایمان ہیں وہ اس سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, جو کفار ہیں وہ اس سے گر جائیں گے کٹ کر گریں گے جہنم میں, منافقین بھی کٹ کر گریں گے. تو یہ جو ہے صراط کا عقیدہ یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے. ہمارے علاقے میں ایک شیعہ ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے, تو مجھے یہ پتہ نہیں کہ سارے شیعہ ہی اس کے منکر ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں کون سی دلیل ان کے پاس ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی پل صراط نہیں ہوگا. تو بعض لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو عجیب و غریب ہوتی. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے وہ کہنے لگا ایک دفعہ ایک دوسرے آدمی سے, انہیں کہا جی یہ مرنے کے بعد ہو کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے, کوئی عذاب قبر نہیں ہے, یہ مولویوں کی باتیں, مولوی کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتے ہیں. مجھے جب پتہ چلا میں نے کہا اس بے دین کو بتاؤ کہ اللہ کے بندے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ قرآن کی آیات سے بھی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اچھا ایک دیوبندی تھے ظفر احمد عثمانی, کراچی والے کراچی میں تھے, دیوبندیوں کا یہ بڑا مولوی ہے جس نے کتابیں بھی لکھی ہیں, جس میں کتاب اعلاء السنن, یہ اعلاء السنن 21 جلدوں میں آل حدیث کے خلاف اس نے کتاب لکھی ہے, تو عربی میں یہ کتاب ہے, اس کے علاوہ اور بھی کتابیں. اس مولوی صاحب کے دو بیٹے منکر حدیث ہو گئے, ایک عمر احمد عثمانی وہ مر گیا منکر حدیث مرائے, اس نے کتابیں لکھی حدیث کے خلاف, اور اس کا دوسرا بیٹا قمر احمد عثمانی یہ بھی منکر حدیث ہے. یہ قمر احمد عثمانی نے کتاب لکھی ہے عذاب قبر پر, میرے پاس وہ کتاب موجود ہے اردو میں, اس میں لکھا ہے اس نے کہ قبر میں جتنے بھی کافر ہیں ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، وہ چین اور آرام سے سوئے ہوئے ہیں. تو یہ کافروں کا بڑا حامی ہے، اس کو بڑی خوشی ہے کہ کافر جو ہیں وہ چین اور آرام سے سوئے ہوئے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، جب موت آ جاتی ہے کافر پر تو پھر کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، تاکہ اب میں جو اچھے کام کروں گا، ہو سکتا ہے اب میں اچھے کام کروں. تو اللہ رب العزت فرمایا کلا انہا کلمۃ وقائلہ، ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے وہ جو کہتا ہے اپنی زبان سے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے کہ ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان برزخ ہے قیامت تک، ہمیں ورائم برزخ ہونے لائے ہوں وسون، قیامت تک جب لوگوں کو جب زندہ کیا جائے گا اس وقت برزخ. تو اس طرح حدیث میں بھی ہیں. تو اب یہ دیوبندی کا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث جو ہیں یہ پرویزی ہو جاتے ہیں، یہ فلاں ہو جاتے ہیں. تو عملاً یہ ہوا ہے کہ ظفر احمد عثمانی جو اشرف علی تھانوی کا بڑا شاگرد تھا اور کراچی میں وہ رہا ہے، انڈیا ہندوستان کا تھا، جب پاکستان بنایا تو کراچی میں تھا وہ، یعنی وہ معمولی آدمی نہیں ہے ان کا، سمجھے کہ شیخ الاسلام تھا ان کا. تو اس کے دو بیٹے منکر حدیث ہوئے ہیں اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس پر. تو میں اس بیان کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی ساتھی کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے مختصر، اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت دوں گا، کیونکہ میں چاہتا میرے جو ہے بیماری کی وجہ سے کمزوری بھی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم.
شیخ صاحب، ابھی میرے آپ نے جو بات کی نا عثمانی صاحب کے حوالے سے، تو وہ اسی طرح ابھی مجھے بتا رہے تھے جو ابو جابر عبداللہ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، میں ساتھیوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ انہی کا کوئی عثمانی کا بنوری ٹاؤن کا ہی کوئی ہے، اور اس نے اس کا انکار کیا ہے دایا اور فتاوی عالمگیری میں، وہ جو سورہ فاتحہ کو جو ہے نا خون کے ساتھ اور پیشاب کے ساتھ لکھنے کا، اس نے باقاعدہ انکار کیا، اور ان کا کوئی اخبار میں ان کے کسی رسالے میں اس کا سوال کیا گیا تھا اس سے، وہ جو رسالے کا، وہ بھی کوئی عثمانی، ابھی مجھے نام یاد بلا رہا ہوں، ابھی میں ان سے پوچھوں گا انشاءاللہ. تو وہ انہوں نے باقاعدہ اس کا انکار کیا اور کہا ہے کہ میں ان سے، اس نے ہم کا نہیں کہا، اس نے کہا میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں اپنی، اور اب یہ چیز خوشائند بات ہے. اور اسی حوالے سے طلاق کے حوالے سے بھی اس طرح بات ہوئی. تو
یہ مسئلہ ہے حنفیوں کا ایک کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو بیماری کے علاج کے لیے نہیں. یہ حنفیوں کی بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس بات کو غور سے سن لیں. حنفیوں کے نزدیک پیشاب کے ساتھ سورت فاتحہ لکھنا بیماری کے علاج کے لیے جائز ہے. یہ بات فتاوی شامی میں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح خلاصۃ الفتاوی میں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح البحر الرائق میں لکھی ہوئی ہے ابن نجیم الحنفی کی، اور اس کے علاوہ اور بھی دو تین فتاوی قاضی خان، فتاوی قاضی خان میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور ایک اور کتاب، یعنی تین چار پانچ کتابوں میں ان کی لکھی، اور بھی اگر تلاش کریں تو حوالے مل جائیں گے. تو یہ فقہ حنفی کی معتبر کتابیں ہیں جن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سورت فاتح. اور یہ مسئلہ حنفی حضرات جو ہیں یہ بیان کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اپنے عوام کو کبھی نہیں بتاتے، نہ جمعے میں نہ تقریر میں نہ کبھی بھی وہ یہ مسئلہ نہیں بتائیں گے. تو اس مسئلہ، یہ مسئلہ محمد تقی عثمانی کراچی والا جو دیوبندی ہے اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا، اس نے کتاب لکھی ہے، تو اس میں اس نے یہ لکھ دیا کہ ابن نجیم نے بار رائق میں لکھا کہ پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنا جائز. تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دی. تو تقی عثمانی نے پھر ایک جو ہے وضاحت نامہ لکھا ہے جو اسلام اخبار، ڈیلی اخبار پنڈی سے دیوبندیوں کا جو نکلتا ہے اخبار اسلام، اس میں یہ چھپا ہے، اور وہ اخبار میرے پاس موجود ہے. تو اس میں لکھا ہے تقی عثمانی نے کہ یعنی یہ مسئلہ غلط ہے فقہ حنفی کا، اور پھر کہا ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس کی ہر بات صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے بات. تو ہم کہتے ہیں وہ جی نیچے سے والے ہیں، کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں وہ. اچھا شیر محمود بھی نہیں. خیر وہ حوالہ اگر اخبار کا آپ حوالہ کوئی ساتھی مانگے گا نا, یعنی تاریخ کون سی ہے, تو پھر آپ آپ کو وہ دے سکتے ہیں. تو علی حدیث کی بھی یہی دعوت ہے کہ امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس کی ہر بات صحیح ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ اور دوسرے علماء سے قول مروی ہے, حکم بن عتیبہ سے اور سعید بن جبیر سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی ہر بات مانی جائے نبی کے علاوہ. مانی بھی جا سکتی ہے, رد بھی ہو سکتی ہے. تو جب کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس کی ہر بات صحیح ہو, تو اس سے پتہ چلا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے. آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے, بلکہ دلیل کی اتباہ کرنی چاہیے, دلیل پر عمل کرنا چاہیے. یہی ہے وہ دعوت جو علی حدیث کی, جو کہ جناب تقی عثمانی صاحب نے لکھ دی ہے. اور یہ تقی عثمانی صاحب وہی ہیں جنہوں نے تقلید کے وجوب پر کتاب ایک لکھی ہوئی ہے. اچھا جی,
محمد کو بلائیں, محمد کو بلائیں, اور وہ کہیں وہ لے کے ہیں
وہ نیچے جو ہے نا اخبار پڑھی, اور جو کمپوز کر رہا ہے نا عبد الطیف, وہ کاغذ بھی لے آؤ. ابھی آ جائے گی.
شجاعت حسین آپ نے بھاگنا نہیں ہے یہاں سے, اگر بھاگ گئے بس بھاگ گئے بھاگ گئے وہ چودھری بھاگ گئے.
اچھا دوسرے ساتھی, اب دوسرے ساتھی سوال کریں نا, وہ نیچے سے لائبریری سے وہ اخبار ہم بلا رہے منگا رہے ہیں. چلو کوئی بات ہے,
حق کا یہی ہوتا ہے کہ حق کو
دیکھ. یہ ہے نا بات کہ ہم اگر چلے جائیں دیوبندیوں کے کمرے میں, یا شیعوں کے کمرے میں, یا مرزائی کمرے میں, تو وہ ہمیں وہ کر دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ریڈ ڈاٹ دے دیتے ہیں یا باؤنس کر دیتے ہیں, باہر پھینک دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اگر وہ بات ہو تو خود ہی وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ کے فضل سے جو بات کرتے ہیں علی حدیث ہو, بات دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارا مذہب ہی دلیل کا ہے. اگر غلطی ہو جائے گی تو ہم رجوع کریں گے, اب معافی مانگیں گے, اعلانیہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ معافی لیں گے, غلطی جو ہے اس کو رجوع کریں. ہم اس طرح نہیں ہیں کہ ماسٹر امین و کاڑوی نے ایک اپنی طرف سے ایک آیت گاڑ لی, وہ کتاب اسی میرے پاس موجود ہے, تحقیق رفج دین. تو جب لوگوں نے پکڑا, علی حدیث نے پکڑا, تو کہنے لگا اس نے کیا کیا, فوراً ہی اس کتاب کے جو ہے ایڈیشن لے کر جلا دیے, ختم کر دیے, اور نیا ایڈیشن شائع کیا جس میں وہ آیت صحیح طور پر لکھتی, اور پرانے جو ہے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کسی قسم کا. تو یہ طریقہ نہیں ہے صحیح. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے, ایک دن ہم سب نے مار کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو
ہاں جی,
پوچھنا چاہتے ہیں جو ساتھی پوچھنا چاہتے ہیں تو یعنی سوال کریں, مثلا وہ کون سے بھائی, مجاہد
بھائی, یہ مجاہد بھائی آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب, اللہ کریم آپ کو شفاء کامل عاجلہ سے نوازے. ماشاءاللہ آپ قرارت کے باوجود یہاں تشریف فرما ہوئی ہیں اور ہماری بیان حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں کتاب و سنت کے مسائل کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے, امین ثم آمین یا رب العالمین. سوال آج جن کو کسی ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر کسی کی یعنی کسی کے بچے یا بچی کو اگر گود لیا جائے, ایڈاپٹ کیا جائے, اور وہ جوان ہو جاتے ہیں ظاہر ہے اسی گھر کے اندر, تو کیا یعنی اسے لڑکے یا لڑکی کو پھر اپنے ساتھ حج پر لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی یہاں جو ہے محرمات کا جو مسئلہ ہے, تو ان پر وہ لاگو ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں کتاب و سنت کے حوالے سے بات سمجھا دیں. جزاکم اللہ خیر.
اگر کسی چھوٹے بچے کو اس طرح ایڈاپٹ کیا گیا ہے کہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو یعنی اس آدمی کی بیوی نے دودھ اپنا پلا دیا ہے, اس کا رضائی بیٹا بن گیا ہے, پھر تو جب وہ جوان ہو جائے گا تو رضائی بیٹا ہی ہوگا, اس کو حج پر بھی لے جا سکتے ہیں, وہ ساری بات ہے. اس کے علاوہ اگر انہوں نے دودھ نہیں پلایا ہے, ویسے ہی منہ بولا بیٹا بنا رکھا ہے, تو یہ کوئی بیٹا نہیں ہے. ہاں, یہ اگر وہ رضائی بیٹا نہیں ہے دودھ کے علاوہ ہے, تو کوئی بیٹا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, تم ان لڑکوں کو ان کے والدین کے ساتھ پکارو, تو وہ اپنے والدین کے بیٹے, اللہ کے نزدیک یہی انصاف والی بات ہے. تو اس لحاظ سے اگر وہ مثلا لڑکی ہے تو اس کو اس کا اڈاپٹ کرنے والا جو ہے باپ وہ نہیں لے جا سکتا ہے, بلکہ اس کو صرف پردہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح وہ اگر اس کی بیوی ہے تو وہ لڑکا جو ہے اس کو لے کر وہ حج نہیں جا سکتی ہے, کیونکہ وہ منہ بیلا بولا بیٹا بیٹا ہی نہیں ہوتا ہے, اس کو بیٹا ہی نہیں اسلام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیات نقل کی تھی, تو اس لحاظ سے وہ حج کو حج پر اس کو نہیں لے جا سکتے. اب وہ جو حوالہ ہم نے پیش کیا تھا تو وہ سن لیں. یہ ہے کہ میں نے کہا تھا نا فقہ حنفی کی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر شفا جو ہے بیماری کے علاج کے لیے, یعنی شفا کا علم ہو تو بیماری کے علاج کے لیے پیشاب کے ساتھ سورت فاتحہ لکھنا جائز ہے. ہاں جی آواز نہیں آ رہی, اچھا 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 نہیں وہ لکھا ہے نا نو وائس, اچھا اچھا تو دوسرے دوستوں کو آواز آ رہی ہے نا, مثلا دوسرے نہیں کوئی اور ساتھی جو ہے وہ
مجاہد بھائی بتائیں آواز.
اچھا ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ان کا کام بھی فراڈ ہے. تو یہ فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے یہ لکھا ہوا ہے خلاصۃ الفتاوی جلد 4 صفحہ 361, اسی طرح فتاوی قاضی خان جلد 2 صفحہ 365, اسی طرح حاشیۃ الطحاوی علی الدر المختار جلد 1 صفحہ 115, اسی طرح فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 154, اسی طرح البحر الرائق ابن نجیم الحنفی کی جلد 1 صفحہ 116. تو یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر رد کرتے ہوئے تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں, ان کی یہ بات روزنامہ اسلام راولپنڈی جلد 2 شمارہ نمبر 50 13 اگست 2004 جمعۃ المبارک والا جو ہے وہ نسخہ ہے جمعے کے دن کی اخبار ہے, صفحہ نمبر 4 پر ایک پورا کالم ہے تقی عثمانی صاحب کا, اس میں تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں, یہ سن لیں اب یہ جو الفاظ میں پڑھوں گا یہ تقی عثمانی صاحب کے ہیں. فرماتے ہیں تکملہ فتح الملہم میں تداوی بالمحرم کی علمی بحث کے دوران علامہ ابن نجیم کی البحر الرائق سے جو عبارت نقل کی گئی ہے وہ میری رائے یا فتویٰ نہیں ہے, بلکہ صاحب البحر الرائق کی عبارت کا حصہ ہے جس میں انہوں نے دوسرے اقوال کے ساتھ اس قول کو بھی ذکر کر دیا ہے. صاحب البحر الرائق یا صاحب تجنیس جن کے حوالے سے یہ عمل بیان کیا گیا ہے علم و فضل میں ان کا مقام اپنی جگہ اور ان کے مقابلے میں ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن امت کے کسی بھی عالم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ہر قول صحیح ہے, یہ قول بھی ہمارے نزدیک ان کا تسامہ ہے یا صاحب تجنیس کی طرف اس کی نسبت غلط ہے. تو آپ نے سن لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قول یعنی غلط ہے کہ پیشاب کے ساتھ سورت فاتحہ رکھنی جائز ہے, اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ امت کے کسی بھی عالم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا اس کا ہر قول صحیح ہے. اسی یعنی مسئلے پر پیشاب کے ساتھ سورت فاتحہ لکھنے والے مسئلے پر ایک بریلوی غلام رسول سعیدی بریلوی نے لکھا ہے صحیح مسلم کی شرح میں, یہ بھی سن لیں. غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب لکھتے ہیں میں کہتا ہوں خون یا پیشاب کے ساتھ سورت فاتحہ لکھنے والے کا ایمان خطرہ میں, اگر کسی آدمی کو روزے روشن سے زیادہ یقین ہو کہ اس عمل سے اس کو شفا ہو جائے گی تب بھی اس کا مر جانا اسے بہتر ہے کہ وہ خون یا پیشاب کے ساتھ سورت فاتحہ لکھنے کی جرات کرے. اللہ تعالیٰ ان فقہا کو معاف کرے, بال کی کھال نکالنے اور جزیات مستمبت کرنے کی عادت کی وجہ سے ان سے یہ قول شنیع سرزاد ہو گیا, ورنہ ان کے دلوں میں قرآن مجید کی عزت اور حرمت بہت زیادہ تھی. یہ بات ہے شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ نمبر 557 557. تو اس میں قول شنیع کا مطلب ہے گندا قول, تو اس نے کہا ہے نا کہ ان کے دل میں عزت بہت زیادہ تھی, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ عزت بہت زیادہ تھی کہ نہیں, لیکن بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ غلط ہے فقہا کا جو ان کی حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ تو ہماری جو ہے تائید ہو رہی ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کوئی ایسا عالم ہے کہ نہیں ہے جس کی ہر بات صحیح ہو, لہذا تقلید نہیں کرنی چاہیے بلکہ بات دلیل اعتبار اختیار کرنی چاہیے. مولانا علی محمد سعیدی اہل حدیث عالم جو ہیں انہوں نے فتاوی اہل حدیث علماء اہل حدیث میں صاف صاف لکھا ہے, فرماتے ہیں اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک ہر ذی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد مت کے عمر فتاوی ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے جو موافق ہوں سر آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کرے. فتاوی علماء حدیث جلد 1 صفحہ نمبر 6. تو اللہ کے فضل سے یہ مسلک اہل حدیث ثابت ہو گیا تقی عثمانی صاحب کے قول سے اور غلام رسول سعیدی صاحب کے قول سے. تو ہمارے ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر شمس الدین افغانی, بہت بڑے امام تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام ان کو دے, ڈاکٹر شمس الدین افغانی, جنہوں نے جامع اثریہ مدرسہ پشاور والا بنایا تھا, جس کے محتمم تھے, بانی تھے وہ, انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں عربی میں, بڑے ماہر تھے. ان کی جو کتابیں ہیں ان میں الماتریدیہ, ماتریدیوں پر رد ہے 3 جلدوں میں, اس طرح جہود علماء الحنفیہ فی ردود القبوریہ, یہ 3 جلدوں میں. اس کے علاوہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ محمد طیب پنجپیری دیوبندی, جو اپنے آپ کو شیخ القرآن سمجھتا ہے, محمد طاہر پنجپیری کا بیٹا, اس نے اہل حدیث کے خلاف پشتو زبان میں ایک کیسٹ بھری, جس میں کچھ مسئلے جو ہیں تراوی وغیرہ مسئلے اس نے اہل حدیث پر رد کیا اور اہل حدیث کو زنادقہ یعنی کفار قرار دیا. تو اس کا جواب دیا ڈاکٹر شمس الدین افغانی نے 60 کیسٹوں میں, ہر کیسٹ 1.5 گھنٹے کی ہے, 90 گھنٹے, وہ ساری کی ساری کیسٹیں میں نے سنی ہیں اللہ کے فضل سے, 15 دن لگے تھے غالباً. تو ڈاکٹر شمس الدین رحمہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ آپ ان کا ترجمہ کریں نا اردو میں, میں نے کہا شیخ صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے, کسی اور سے کروا لیں, تو اگر ان کا ترجمہ ہو جائے تو بڑا اس میں علم ہے. انہوں نے دیوبندیوں کی بریلیوں کی بنیادوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے, ایک ایک بات کے 30-30 35-35 جواب دیے. تو وہ فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمہ اللہ, وہ کہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کے یعنی دیوبندیوں بریلیوں اور حنفیوں کے مارنے کے لیے اپنے گھر سے اسلحہ نہیں لائیں گے, آپ کے بڑوں نے اتنا اسلحہ تیار کر رکھا ہے ہمارے لیے, آپ کا یہ اسلحہ آپ کے اوپر استعمال کریں گے, آپ کے بڑوں کے اقوال, آپ کی جوتیاں آپ کے سروں پر, آپ کے بڑوں کے اقوال آپ پر ہی ہم جو ہیں وہ استعمال کریں گے. تو وہ ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمہ اللہ کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ تقی عثمانی صاحب جو تقلید کے لیے بہت شور مچا رہے تھے, تقلید کرنی چاہیے, کتاب لکھ رہے تھے, اب انہوں نے کہہ دیا کہ امت کا کوئی عالم بھی جس کی ہر بات ہو نہیں ہے, جس کی ہر بات صحیح ہو. اس کے علاوہ جو ساتھی ہیں, دوسرا سوال
وہ میں اس حوالے سے وہ جو آیا تھا نا حافظ, یہاں پہ کوئی نہ کوئی, میں گمان تو نہیں کرنا صحیح ہے واللہ عالم, لیکن یہاں پہ کوئی نہ کوئی اس کا ایجنٹ بیٹھا ہوگا جو اسے بتاتا ہے کہ بھائی وہ ابھی شیخ صاحب آئے ہیں مائک پر اور ابھی دلیل دینے لگے ہیں, اسی لیے فٹافٹ وہ آیا اور این وی لکھتا رہا ہے, نو وائس لکھتا رہا ہے تاکہ ڈسٹربنس کریٹ ہو اور لوگ حق نہ سنیں, اسی لیے یہ سب ڈرامے کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ان کے آنکھیں کان اور دلوں پر جو موریں لگی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ ان کی وہ جو ہے نا سارے موریں کھول دیں, اور انہیں کم سے کم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحیح نماز پڑھیں گے تو پھر ہی جو ہے انہیں کچھ بنے گا. بہرحال البانی بھائی آپ آ جائیں تشریف لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ شیخ صدر علی حفیظ اللہ تعالی, اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اور میں ابھی آیا تھا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے گفتگو آپ کو سننے کی, تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آپ کو جا رہی ہے شیخ صاحب؟ آپ ٹیکسٹ میں لکھ رہے ہیں تاکہ میں اس کا سوال کر سکوں. جی جزاک اللہ خیر. جی شیخ صاحب سوال یہ ہے, یہ توسل کے بارے میں اور ایک حدیث کے بارے میں, اگر آپ یہ حدیث کے بارے میں بتا دیں. حدیث جو الطبرانی میں ہے اور ترمذی میں ہے, یہ حدیث ہے اور مسند احمد میں, اور حدیث کا راوی سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ایک شخص نابینا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اس کو کہ اللہم انی اسالک اتوجہ الیک بن نبی کا محمد, یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجر ہذہ, انی استغفرک الربی الفطر, اللہم شفی ہو فی. تو یہ حدیث کے بارے میں اگر آپ شیخ صاحب بتا دیں, جو یعنی اہل البدعت یہ پیش کرتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے سے دعا مانگنا اور آپ کے طفیل جزاک اللہ خیر. یہ حدیث کے بارے میں اگر آپ وضاحت کرا دیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بن حنیف رضی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منسوب ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا کی تھی. یہ حدیث امام طبرانی کی المعجم الصغیر میں اور کچھ اور کتابوں میں لکھی ہوئی. یہ حدیث بلحاظ سند ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے التوسل و احکام, اس میں تفصیلی بحث کر کے اس حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کیا ہے. تفصیلی بحث کے لیے کتاب التوسل آپ دیکھ سکتے ہیں, نہیں تو ہم آپ کو وہ بتا دیں گے. مختصراً عرض یہ کہ اس کا ایک راوی ہے احمد بن شبیب. احمد بن شبیب راوی جب عبداللہ بن وہب سے روایت بیان کرے تو اس کی روایت منکر ہوتی ہے, ضعیف ہوتی ہے. محدثین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, انہوں نے راویوں کے بارے میں خوب تحقیق کی, پڑتال کی, بتایا فلاں راوی ضعیف ہے, فلاں راوی کذاب ہے, فلاں راوی ثقہ ہے, فلاں راوی صدوق ہے سچا ہے, فلاں راوی سچا ہے لیکن فلاں راوی سے جب بیان کرتا ہے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. مثال کے طور پر سفیان بن حسین کے بارے میں کہتے ہیں محدثین کہ یہ ثقہ راوی ہے یہ, لیکن زوری سے اگر روایت کرے تو ضعیف ہوتی ہے. اسی طرح کچھ ایسے راوی ہیں جو ضعیف راوی ہیں تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ فلاں اسے روایت کرے یا فلاں سے یہ روایت کرے تو یہ روایت صحیح ہوتی ہے. تو اسی طرح محدثین کی تحقیق کو ہی جو ہے ان کی گواہیوں کو ہی ترجیح حاصل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ممن ترضون من الشہداء, تم جن گواہوں کی گواہی پر راضی ہو ان کی گواہی قبول کرو. محدثین کرام جو امت کا سرمایہ ہیں, تمام امت کے گروہ سارے فرقے ان کو مانتے ہیں, تو محدثین کرام نے راویوں کے بارے میں جو فرما دیا بالاتفاق اب اسی کو ترجیح ہوگی. صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک جنازہ گزرا تو اس کی تعریف کر دی, کہا کہ یہ اچھا آدمی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبات واجب ہو گئی. دوسرا آدمی گزرا تو انہوں نے کہا یہ برا تھا اس کا جنازہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبات واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں فرمایا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جس کے بارے میں تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی, جس کو تم نے برا کہا اس پر جہنم واجب ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہیں اس زمین میں اللہ کے گواہ ہیں, المومنون شہداء اللہ فی الارض, مومن اللہ کے گواہ ہیں, تو مومنین نے جو گواہی دے دی اسی کو ہوئی ترجیح ہوگی. تو اب احمد بن شبیب کے بارے میں محدثین نے بتا دیا کہ عبداللہ بن وہب سے جب یہ روایت کرے تو ضعیف ہوتی ہے, اس لحاظ سے یہ روایت ضعیف ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو اس سے جو آل بدعت استدلال کرتے ہیں ان کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں وہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عباس بن عبد المطلب کو لے کر جاتے ہیں نماز استسقاء کے لیے, استسقاء پڑھانے کے لیے, اور کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے, زندہ تھے, تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے یعنی آپ کی دعا کے وسیلے کے ذریعے اے اللہ آپ سے دعا کرتے تھے. تو اب وہ نہیں ہے تو عباس کو لے کہیں. اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ انہوں نے فرمایا اے عباس آگے ہو جائیں اور آپ نماز پڑھائیں دعا کریں. تو اسے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ جائز ہوتا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی عباس کو امام بنا کر ان سے دعا نہ کراتے, بلکہ کہتے کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہمارے یہ جو ہے بارش بھیج دے, یہ ہماری دعا پوری کر. تو اس لحاظ سے یہ حدیث ہو دو وجہ سے صحیح نہیں ہے, ایک تو اس کی سند صحیح نہیں ہے اور دوسرا صحیح حدیث کے خلاف.
اللہ کے بندے نصیب بھائی ضعیف آپ کو آپ کا نالج کم ہے, مسئلہ یہ ہے ضعیف حدیث کی کتابیں الگ سے موجود ہیں موضوعات الکبیر وہ وغیرہ, شیخ صاحب اس کے بارے میں بتائیں.
وہ کہتا ہے کہ ہاؤ مینی حدیث آر ضعیف اینڈ وائی دیز آر ناٹ سیپریٹڈ اینڈ کمپائلڈ سیپریٹ, یہ زیادہ حدیثیں ضعیف ہیں اور ٹھیک ہے.
ایک تو غصہ نہ کرے,
ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے, ہم نے حق کو بیان کرنا ہے, کسی نے ماننا اس کی مرضی, جس کے نہیں ماننا اس کی مرضی, ہمیں کوئی غصہ نہیں. ضعیف حدیث جو ہیں وہ بہت سی ہیں. سب سے پہلے تو صحیح حدیث سمجھ لیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے ساتھ جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری صحیح ہیں. اس کے بعد جو کتابیں ہیں ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ان میں اکثریت حدیثوں کی صحیح ہے, ضعیف بھی ہیں. ان کے بعد اور کتابیں مثلا بیہقی, مثلا طبرانی, مثلا کتابیں, ان میں ضعیف حدیثیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ ضعیف کسی حدیث کو اپنی وجہ سے نہیں کہتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں, یاد رکھیں. بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا, بریلوی, ہزار یا دیوبندی, کیا لے حدیث, جو حدیث ان کی مرضی کو اس کو صحیح کہتے ہیں اور جو ان کی مرضی کے خلاف ہو اس کو ضعیف کہتے ہیں. یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ اس وقت یہ سچا ہوگا جب مثال کے طور پر میں نے جس حدیث پر جرح کی ہے, احمد بن شبیب عن ابن وہب علی, اس طرح کی کوئی اور روایت ہو اسی سند کے ساتھ, تو آپ میں سے کوئی آدمی جو ہے ہمیں دھوکہ دے دے, وہ روایت پیش کرے اور ہم اس کو صحیح کرا دیں, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی, کل تو آپ نے اس کو اس سند کو ضعیف کہا تھا اور آج اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اپنی مرضی والی. یہ مرضی والی جو بات ہے نا, یہ ہمارے دیوبندی اور بریلی بھائی کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک یاد آ گئی, بڑی اہم بات ہے. سندھ میں مناظرہ تھا ماسٹر امین اکاڑوی سے, پتہ نہیں میں نے یہ پہلے بیان کیا کہ نہیں. اچھا, تو میرے جو استاد تھے سید بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ, وہ اپنی آخری عمر میں کمزور ہو گئے تھے, بیمار بھی تھے, تو وہ جو ہے مناظرے کے لیے یعنی ظاہر ہے کہ وہ نہیں فارغ ہو سکتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کہ زبیر علی زئی سے بات کریں, طالب الرحمان سے بات کریں. تو وہ جو ہیں میرے پاس آئے, تو ہم جو ہیں وہاں پر چلے گئے لاڑکانہ میں دیوبندیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے. ماسٹر امین اکاڑوی آیا ہوا تھا, تو ماسٹر امین اکاڑوی, ہم نے شرائط طے کی دیوبندیوں سے, تو ان شرائط کو تسلیم کرنے سے ماسٹر امین اکاڑوی نے انکار کر دیا. اس میں جو خطرناک شرط تھی وہ یہ تھی کہ حدیث وہ صحیح ہے جس کو محدثین صحیح کہیں. وہ کہتا تھا میں نہیں مانتا ہوں یہ, وہ کہتا تھا کہ حدیث وہ صحیح ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہیں. تو مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے. تو خیر, ہم مناظرے کے لیے گئے تو بھاگ گئے دیوبندی, مناظرہ تو نہ ہو سکا, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ آلے حدیث, چھ آلے حدیث تو اسی وقت ہو گئے, اور جب ہم ڈیرے تک پہنچے ہیں تو 30 آلے حدیث ہوئے اور پھر ایک پورا گاؤں آلے حدیث ہو گیا. تو وہاں سندھ میں میں تھا, تو ایک کتاب ہے سندھی میں جو علی محمد حقانی دیوبندی نے لکھی ہے اور ڈاکٹر خالد محمود سمرو دیوبندی لڑکانے والا انہوں نے شائع کی ہے. اس میں لکھا ہے, سندھی زبان میں ہے, مسئلہ تھا جرابوں پر مسح کرنا, یہ یعنی صحیح ہے کہ نہیں. تو دیوبندی تو جرابوں پر مسح کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جرابوں پر مسح نہیں کرنا چاہیے. تو ایک حدیث اس نے لکھی آل حدیث کی دلیلوں میں سے ایک دلیل, کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر مسح کرتے ہیں. اس حدیث کا ایک راوی ہے یزید بن ابی زیاد. یزید بن ابی زیاد کے بارے میں علی محمد حقانی دیوبندی لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی یزید بن ابی زیاد ہے جو کہ ضعیف راوی ہے, ضعیف اور شیعہ ہے. اب آگے چلیں جی, اسی کتاب میں دیر کی بات آئی, اس تو دین نہ کرنے والی حدیث کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو یزید بن ابی زیاد راوی ضعیمہ ہے, ہم تو اجماع کو جو سمجھتے ہیں, ہم یزید بن ابی زیاد کی روایت تو نہیں پیش کرتے جناب مسئلے کے بارے میں. خیر, وہ ترک رفعی دین کی روایت کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ اس روایت میں یزید بن ابی زیاد ہے جس کو بعض محدثین ضعیف کہتے ہیں. لکھتا ہے مگر اہو سکہ آئے, سندھی میں کہتا ہے مگر وہ سکہ ہے, اہو سچو آئے, وہ کہتا ہے وہ سچا ہے. رفعی دین نہ کرنے والی حدیث میں وہی راوی سچا بن گیا, سکہ بن گیا, اور جب وہ جواب برموں سے والی روایت آئی تو وہی راوی ضعیف بن گیا. یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ ہمارے دیوبندی بریلی بھائی یہ کرتے ہیں, اس کی بڑی مثالیں. ہم جو ہے اپنی مرضی سے کسی روایت کو ضعیف یا صحیح نہیں کہتے, بلکہ محدثین کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. اور ضعیف روایتیں بہت سی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ ایک کتاب لکھی ہے, بڑی بہترین, 12 جلدوں میں چھپی ہے, 2 جلدیں ہیں یا 3 اور بھی ہوں گی, 14 جلدوں میں ان کی کتاب ہوئی تھی, پھر وہ فوت ہو گئے. دوسرا کوئی اگر ہے سوال تو کریں, پھر میں بس اچھا
اللہ کے بندے ٹیکسٹ میں نہ پوچھو, مائک پر آگے پوچھو سوال جس نے بھی کرنا. تو البانی نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا, سب پوچھ لے. البانی آ جاؤ پھر پوچھ لو. اور یہ جو بھائی جس نے ٹیکسٹ میں کیا تھا سوال, دوبارہ آ جاؤ مائک پر, آ جاؤ اور مائک پر آ کے پوچھا کرو, تھوڑی ہمت کیا کرو, ہمت کیا کرو. وہ میں نے اسے کہا ہے کہ مائک پہ آگے پوچھے شیخ صاحب, اور کوئی بات نہیں کی. البانی بھائی آ جاؤ مائک پہ. نہیں وہ اس نے لکھا ہے ایز ون پرسن کوٹس ایز اے ریفرنس ادر ون سیز, ایک منٹ یہاں ٹیکسٹ کیو آر, دیر آر نو ناٹ سیپریٹڈ اینڈ کمپائل سیپریٹلی ایز ٹوٹل ضعیف حدیث. اس میں کہہ رہا ہے سیز دا کوٹڈ حدیث از ضعیف, دیر از نو وے ون کین چیک دا اسٹیٹس آف حدیث ٹو نو ہو از رائٹ اور رانگ. کہہ رہے ہیں ایک ریفرنس کے طور پہ بھائی ہر بندہ چیک نہیں کر سکتا کہ حدیث ضعیف ہے یا اس کے بارے میں, حدیث کے بارے میں چیک نہیں کر سکتا.
تو یہ جو ہے نا کہ ہر بندہ چیک نہیں کر سکتا, یہ تو صحیح ہے, کیونکہ ہر بندہ میں کوئی ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے, بالکل جاہل بھی ہو سکتا ہے, تو جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. لیکن جس آدمی کو کچھ پتا ہے یا ان پڑھ ہے لیکن وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ چیک کر سکتا ہے, وہ عالم سے پوچھ سکتا ہے. عالم سے اگر اس کو شک ہے تو کہے مجھے لکھ کر دے دیں آپ, میں تحقیق کروں گا. اور جو آپ ساتھی میری بات سن رہے ہیں, آپ میں تو ظاہر کوئی جاہل نہیں ہوگا, کمپیوٹر چلانے والے ہیں آپ, تو پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ, میں تو ہر آدمی تحقیق کر سکتا ہے کہ ہاں جی یہ جو آپ حدیث کو ضعیف کرا دیتے ہیں کس وجہ سے ضعیف کرا دیتے ہیں, پھر وہ جو دلیل میں بیان کرتا ہوں وہ دلیل لے جائیں اپنے مولوی کے پاس, اپنے عالم کے پاس. اگر وہ اس دلیل کا جواب دے سکے, اس کو توڑ سکے تو ٹھیک ہے. یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ حدیث جو ہیں چونکہ ان کا دار و مدار محدثین پر ہے, اس لیے محدثین جس حدیث کو صحیح کہیں وہ صحیح ہوتی ہے. اگر محدثین کا اتفاق ہو, اجماع ہو, تو پھر تو بالکل وہ شریعی حجت ہے, قطعی بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا جس پر اتفاق ہو وہ حجت ہوتی ہے. یہی بات ابو حاتم رازی وغیرہ نے فرمائی. یعنی محدثین بل اتفاق اگر ایک روایت کو ضعیف کہتے ہیں وہ ضعیف ہے, بل اتفاق روایت کو صحیح کہتے ہیں وہ صحیح ہے. اگر کسی روایت کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہو گیا یا کسی راوی کے بارے میں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, تو اس اختلاف کی صورت میں جب تطبیق ممکن نہیں ہوگی تو پھر ہم جمہور محدثین کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہمارا مسلک ہے اور اس مسلک کو دیوبندی بھی پسند کرتے ہیں اور کچھ اور بھی علماء نے اس کو پسند کیا ہے. اگر کسی کو یہ پسند ہو کہ میجارٹی آف مومنین, اہل ایمان مومن محدثین کی میجارٹی کو اس جگہ ترجیح دے دے جہاں پر کسی حدیث کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہو, تو پھر تو مسئلہ صحیح ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. آپ ایک حدیث کو کہیں گے میں کہوں گا ضعیف ہے, آپ کہیں گے صحیح ہے, میں کہوں گا صحیح ہے, آپ کہیں گے صحیح ہے. تو اپنی مرضی تو یہاں نہیں چلانی ہے, مرضی تو محدثین کی گواہی کی ہوگی. اچھا یہ ایک اور سوال ہے کہ یعنی جرابیں اگر بہت پتلی ہوں تو, اگر بہت پتلی سے آپ کی مراد یہ ہے نا کہ جس طرح نائلن کی جو وہ ہوتا ہے نا جارجٹ کا دوپٹہ, کہ اب جراب پہ نہیں ہے تو نیچے سے پاؤں نظر آ رہا ہے, پاؤں نظر آ رہا ہے, تو اس پر مسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جراؤں پر مسا کے لیے محدثین نے, علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں جو امام ترمذی نے سنن میں لکھی ہیں. ان یکونا سخینین, پہلی شرط ہے کہ جرابیں موٹی ہوں. لا یشفان, دوسری شرط یہ کہ اس میں جسم نظر نہ آئے. تو اتنی موٹی جراب ہو کہ پاؤں نظر نہ آئے اس پر مسا کرنا چاہیے, اور اگر اتنی پتلی جراب ہو کہ اس میں پاؤں نظر آ رہا ہے تو اس پر مسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے صحیح تحقیق. واللہ عالم وعلم اتم.
ابو سیف بھائی آ جائیں, پوچھیں سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حسین بھائی اگر آپ موجود ہیں تو تشریف لائیں مائک پہ پلیز.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہوگی؟ سب سے پہلے تو شیخ زبیر علی زئی صاحب, اللہ کو جائے خیر دے, آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی فیصل آباد میں مرکز تربیت الاسلامیہ میں, حافظ شریف صاحب کے پاس جب میں وہاں استاد تھا. شیخ صاحب ایک مسئلہ ذرا زیر غور تھا, اس بارے میں پوچھنا تھا. فیصل آباد میں ایک شاہد معاویہ کے نام سے ایک آدمی تھا جو امین اکاڑی صاحب کا شاگرد تھا. اس سے ایک حدیث پہ میری بات چلی تھی, شاید آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہو جس کو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جو ہے وہ وائل ابن فجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت, جس میں وہ تحت السرہ کا اضافہ کیا گیا, وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ. یہ جو تحت السرہ کا اضافہ کیا گیا ہے, بظاہر اس کو جب کراچی والے چھاپے کو مصر یا بیروت والے چھاپے کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کراچی والے نسخے میں جو ہے یہ اضافہ کیا گیا ہے. تو کیونکہ اس کے کمپیوٹر کے جو فونٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر تھوڑا سا اس کو بولڈ کیا ہوا ہے اور اس کو موٹا کیا ہوا ہے, جس سے صاف پتہ چل جاتا ہے. تو ہم تو اکثر یہی دلیل دیتے رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہ اضافہ صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث میں جو اضافہ کیا گیا ہے تحت سرہ کا یہ غلط ہے. لیکن اس شاہد معاویہ نے مجھے مولانا شیخ بدیع الدین راشدی صاحب کی لائبریری سے ایک قلمی نسخہ جو کہ تھا مصنف ابن ابی شیبہ کا قلمی نسخہ, اس کی فوٹو کاپی دی ہے. اور اس فوٹو کاپی میں قلمی نسخے میں بھی یہ اس وقت وہ فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں میرے سامنے ہے, تو اس میں وہ اضافہ موجود ہے قلمی نسخے کے اندر, تحت سرہ کا اضافہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی روایت میں. تو اس بارے میں کیا مطلب, اب آج تک تو یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ اس روایت میں یہ اضافہ صحیح نہیں ہے اور اس میں یہ آخر میں موجود ہے, تو واقعتاً یہ اضافہ ہے یا یہ کہ جو شیخ بدیع الدین راشدی صاحب کی لائبریری میں یہ جو نسخہ تھا یعنی مقلمی نسخہ جو ہے یہ کیا مصحح ہے یا کیا ہے, اس بارے میں اگر کوئی تھوڑی بہت بات ہو تو فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن دنوں میں میں پڑھتا تھا محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کے پاس, شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کے پاس, تو مصنف ابن ابی شیبہ میں نے دیکھا ہے. شیخ بدیع الدین رحمۃ اللہ کے پاس جو مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ ہے وہ فوٹو سٹیٹ ہے, اس کی اصل جو ہے وہ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کے کتب خانے میں موجود ہے. اس سے میں نے فوٹو سٹیٹ کرائی ہے جو میری لائبریری میں موجود ہے. اس میں اصل نسخے میں تخت سرہ کے کوئی الفاظ نہیں, تو یہ شاہد معاویہ کذاب ہے فیصل آباد وغیرہ میں جو ہوتا ہے یا سرگودا میں. اس نے جو فوٹو سٹیٹ آپ کو بتائی ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ فوٹو سٹیٹ اس نے کس طرح اس کو گاڑ لیا ہے. دیوبندیوں کا جھوٹ بولنا یہ تو بہت ہی واضح ہے. قاسم نانوتوی صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا اور سلیم جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا, یہ حکایت اولیاء میں لکھی ہوں گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب پھر ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں تو میرے خیال میں تھوڑا انتظار کرتے ہیں جب تک کہ وہ تشریف لاتے ہیں. ابو سیف بھائی آپ کچھ بات ہمیں کرنا چاہتے ہیں سنانا چاہتے ہیں قرآن حدیث کے حوالے سے تو پلیز آپ تشریف لائیں بھائی. فی الحال آ چکے ہیں ماشاءاللہ دوبارہ حافظ صاحب, تو ان کو بلاتے ہیں ایک منٹ, تو جو ہی آتے ہیں ان کو مائک دیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ صاحب تشریف لائیں, مائک پہ آپ کی بات کٹ گئی تھی تو پلیز آپ اپنی بات کو مکمل فرمائیں. جزاکم اللہ خیر.
آواز کٹ گئی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصنف ابن شہبہ کا جو قلمی نسخہ ہے سندھ میں موجود ہے, آپ وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کی فوٹو سٹیٹ ہمارے پاس بھی موجود ہے. اس میں تحت السرہ کا اضافہ نہیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ انور شاہ کشمیری نے کہا ہے کہ میں نے اس کے تین نسخے دیکھے ہیں مصنف ابن شہبہ کے قلمی جن میں یہ تخت سورہ کے الفاظ میں ہے. نمبر تین یہ ہے کہ یہ سندھ والا جو نسخہ ہے مکتبہ راشدیہ میں, یہ نسخہ پرانا نسخہ نہیں ہے, یہ تازہ نسخہ ہے, یہ سو ڈیڑھ سو سال پہلے کا نسخہ ہے. مخطوطے جو ہیں قلمی نسخے ان کے بارے میں جو ریسرچ لوگ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جتنا پرانا نسخہ ہوگا اور جتنا ایسا نسخہ ہوگا جس میں غلطیاں کم ہوں گی وہ زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے. تو مصنف ابن ابی شیبہ کے پرانے نسخے دنیا میں جو ہیں قلمی نسخے پرانے نسخے ان میں تختہ سورہ کے الفاظ نہیں ہیں. اسی طرح اگر مکتبہ راشدیہ کے نسخے میں ہوتے بھی یہ الفاظ نہ ہو تو بھی مشکوک تھے, لیکن اس میں ہیں ہی نہیں. اسی طرح خلیل احمد سہارنپوری نے بذل المجہود میں یہ بات لکھی ہے, یہ اصول لکھا ہے کہ اگر ایک روایت بعض نسخوں میں ہو اور بعض میں نہ ہو, یا ایک عبارت بعض نسخے میں ہو اور بعض میں نہ ہو, تو وہ مشکوک ہوتی ہے. تو دیوبندی اصول سے, شاید معاویہ کے اصول سے یہ روایت جو ہے تحت السرہ کے اضافے والی یہ مشکوک ہے, کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ کچھ نسخوں میں ہے اور کچھ میں نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ پھر یعنی سمجھ لیں کہ سندھ والا جو نسخہ ہے اس میں تخت سورہ کے قلمی نسخے میں کوئی الفاظ نہیں ہے. پتہ نہیں جو اس نے فوٹو سٹیٹ جو کی ہے تو کس طرح اس نے اضافہ کر رکھا ہے. یہ
یہ السلام علیکم کون ابو صاحب بھائی, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مداری ہے نا, یہ شاہد, یہ معاویہ, یہ اس کی کسی بات پہ, ویسے بھی کسی دیوبندی کی بات پہ نہیں اس بات کرنا چاہیے. ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے رائٹنگ ایکسپرٹ کا, رائٹنگ سکین کر کے اس کو دوسری کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے سافٹ ویئر. یہ آپ کوئی بھی, آپ کو دیوبندی کوئی بھی تحریر دینا اور ہمارے عالم کے حوالے سے دے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اوریجنل جو علامہ بدیر الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جو نسخہ ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرواتے. یہ لوگ یعنی کاپی کرتے ہیں اور باقاعدہ میں نے ان کے کاپی کرنے کا انداز خود ظاہری طور پہ جا کے دیکھا ہے. اور اس بندے نے مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا. میرے ایک ریلیٹو ہیں فیصل آباد کے اندر, وہ ادھر میلسی کے رہنے والے ہیں, تو وہ مجھے لے کر گئے تھے ان کے جامعۃ الحسنین کے اندر, وہاں سے پھر مجھے اس کے پاس لے کر گئے تھے. تو وہاں پہ یہ اس بندے نے مجھے جس ٹائم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے اور اس بندے نے مجھے نہیں جواب دیا, اور اس بندے نے مجھے کہتا ہے ایک حدیث دکھائی, خود لکھی ہاتھ کی اپنے یعنی کہ لکھی ہوئی تھی, اپنے خود اپنے اس کی کلمی لکھی ہوئی تھی, اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں رفع دین پر کرنے حکم دیا. میں نے کہا لکشے اندر میں نے کہتے ہیں یہ تم نے خود لکھی ہے, یہ مجھے واضح لگ رہا ہے کہ اس کے الفاظ اگر اتنے واضح, اگر صحیح حدیث موجود ہو تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تم نے خود حدیث گھڑی ہے. تم تو مجھے حدیث گھڑنے والے لگتے ہو, اور مجھے تو اس وقت مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا تھا یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. واپس جس ٹائم میں آ رہا تھا اور جس گاڑی کے اندر میں بیٹھا تھا نا, اس گاڑی کے اندر میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا تھا, اس کو میں نے بتایا کہ اس طرح کوئی شاہد معاویہ اس سے آیا, میری ملاقات ہوئی ہے. اس بندے نے جو وہاں فیصلہ آباد کا رہنے والا تھا, وہ جا رہا تھا اسلام آباد, اس بندے نے مجھے کہا کہ وہ بندہ وہاں پہ مداری مشہور ہے. یہ کون سا بھائی ہے, ابو صاحب بھائی, یہ بندہ وہاں پہ مداری مشہور ہے. لوگ کوئی اسے کہے نا کہ یہ بھائی لوگ اس کے پاس کوئی حدیث بدعت کے بارے میں لے کے جائے نا, تو یہ کہتا ہے تم یہ صابن لگاتے ہو یہ بھی بدعت ہے, یہ تم جو گھڑی پہنتے ہو یہ بھی بدعت ہے. اس طرح کی بالکل بے تکی باتیں اور فضول باتیں کرتا ہے. اور جو بندہ میرے ساتھ بیٹھا اس نے بندے نے مجھے بتایا, اور بعد میں پھر مجھے بڑا احساس ہوا, اور جو میرے رشتے میں بہنوئی رہتے ہیں جنہوں نے مجھے بلایا تھا, اور بعد میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر میں نے انہیں تھوڑے سے ریفرنسز وغیرہ دیے, اور باقاعدہ میں اوریجنل کتابوں کی سکیننگز ان کے پاس لے کے گیا تھا, جس کا اس بندے نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ بہت بڑا کوئی ان کا ڈرامہ ہے. تو میرے بھائی وہ سافٹ ویئر آپ ڈاؤن لوڈ کرو, یہ سافٹ ویئر ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ سافٹ ویئر دے سکوں. اس میں آپ یہ کریں گے اوریجنل جو شیخ ودین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جو یہ کیا کہتے ہیں جو اوریجنل مخطوطہ ہے اس کو سکین کریں, اور اس نے جو دیا ہے اس کو سکین کریں, پھر آپ دیکھیں گے وہ جو نقل کرنے والا ہوگا نا, جس نے نقل ماری ہوگی وہ آخر تو انسان ہے نا, اس سے بھی غلطی ہوتی ہے, تو وہ اس بندے نے کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوئی ہوگی اور اس سے پتا چل جائے گا کہ وہ جعلی ہے جو انہوں نے خود لکھا ہے, اور انہوں نے اپنے رائٹنگ ایکسپرٹ بٹھائے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ لاہور کے اندر اگر آپ بار کے اندر جائیں, لاہور جو بار ایسوسی ایشن ہے, وہاں پر بھی آپ کو رائٹنگ ایکسپرٹس آدمی ملیں گے, کیونکہ اکثر لوگ جعلی دستاویزات بنا کے جائیداد ایک دوسرے کے نام کروا لیتے ہیں, تو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے رائٹنگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو, ہاں جی, یہ رائٹنگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور وہ اس کے ہاتھ سے لکھائی میں جو ہے دو کے ساتھ کمپیرزن کر کے وہ بتاتے ہیں. اس سے تو آپ کو فراڈی ہیں, اور پھر اس میں آپ کو دی بھی فوٹو کاپی ہے, یہ دیکھیں گے فوٹو کاپی کے اندر چینجنگ بڑی آسانی سے ہوتی ہے سر, تو اس لیے اس نے دی بھی فوٹو کاپی ہے تاکہ وہ آپ کو صحیح طرح بیوقوف بنائے. تو آپ کو پہلے ہی چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اصل جو ہے علامہ بدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جو مخطوطہ پڑا ہے آپ اس سے جو ہے چیک کرتے ہیں ابن ابی شہبہ. تو حزب اللہ بھائی یا اب سیف بھائی آپ آ جائیں مائک پہ, میں چھوڑتا ہوں. میرے کیونکہ اس سے ذاتی طور پر میں ملا ہوا ہوں اس فراڈیے سے, تو اس لیے میں اس کے بارے میں جانتا تھا, اور یہ میرے اپنے پرسنل کمنٹس ہیں اور پرسنل اس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہے, تو اس لیے میں نے اس کے بارے میں بتانا جو ہے شیخ صاحب سے اجازت لے کے میں نے بتایا. تو میں مائک چھوڑتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ بیان. اس کو نا میں ویسے ذاتی طور پہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں, میرے بذات خود اس سے دو تین مجلسیں ہو چکی تھی, اور ایک مجلس تو کوئی پانچ چھ گھنٹے کی لمبی ہو گئی تھی اس سے, تو یہ اپنے باتوں میں جھوٹا ثابت ہو گیا تھا. میں جو ہے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں استاد تھا وہاں کے, تو صرف یہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کی فوٹو کاپی تھی, یہ ذرا تھوڑی سی جو ہے نا وہ پریشان سی کر رہی تھی. تو بہرحال یہ کہ شیخ صاحب میں اس میں ایک اور بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مخطوطہ اس نے مجھے دیا تھا نا, جو وہاں پہ میں نے پوائنٹ لیا تھا اس پہ, وہ پوائنٹ یہی تھا کہ اس کا جو ٹائٹل ہے نا اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ کتبہ العبد الضعیف فتح محمد نظامی من نسختی ابو طیب محمد شمس الحق عظیم آبادی صاحب غایت المقصود شرح ابی داود, یہ جو ہے نا اس کے نسخے سے نقل کر کے جو لکھا ہے انہوں نے, تو یہ اس کا جو انہوں نے مین ٹائٹل دیا تھا اس کے اوپر بھی یہ کچھ لکھا ہوا تھا, جس کو میں نے پوائنٹ بنا کے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ نسخہ کہاں بن سکتا ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کا. لیکن اس کا یہ کہنا جو تھا نا کہ یہ فوٹو کاپی جو ہے میں نے وہاں سے حاصل کی ہے, تو میں اس کی ذرا تاکید کرنا چاہتا تھا کہ مجھے جو ہے براہ راست کوئی ایسا آدمی مل جائے تو اس سے تاکید ہو جائے. تو اللہ کا شکر ہے جو ہے یعنی وہ شک و شبہ جو تھا اس بار میں کہ واقع یہ کہیں اور سے لیا ہوا ہوگا, ایسی وہ بہانہ بنا رہا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو ہے نا مائک چھوڑ دیا تھا, میں نے کہا شیخ صاحب آ جائیں مائک پہ, میں نے مائک آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا اب دوسرے ساتھی جو ہیں وہ سوال کریں گے, تو اس سے پہلے یہ عرض ہے کہ یہ جو میرے نام کے ساتھ لکھاتا ہے نا ایل او ایل ڈبل زیڈ وغیرہ, یہ مجاہد بھائی ہیں وہ کرتے ہیں, میں جو ہے اس قسم کی کوئی کرتے نہیں بات, تو اس کی ذمہ داری ساری مجاہد بھائی کی ہے. کسی پر وہ ہنسے ہیں یا نہ ہنسے ہیں, یہ جو میں سنجیدگی سے جو دلیل مجھے معلوم ہے وہ کرتا ہوں, تو اس لیے مجھے معذور سمجھیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں. تو اب وہ دوسرے ساتھی جو ہیں حزب اللہ بھائی وہ مائک پر آ جائیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز ابھی تو بتا دی گئی, پچھلے ہفتے آپ کو فون بھی کیا تھا, کتاب کے متعلق سوال تھا آپ کی, تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا تسلی بخش جواب دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کنز المال جو کتاب ہے اس کے بارے میں بتائیں، یہ کوئی معتبر کتاب ہے حدیث کی اور یہ کب لکھی گئی اور اس کے بارے میں کیا یعنی کہ حدیث اس میں سے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. کنز المال کتاب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ کنز المال کتاب معتبر کتاب نہیں ہے، قابل اعتبار کتاب نہیں. اب اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ جلال الدین سیوطی نے جامع المسانید کے نام سے احادیث اکٹھی کی ہیں، جو کچھ صحیح بخاری سے، کچھ صحیح مسلم سے، کچھ موطا مالک سے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے، اسی طرح بیہقی، طبرانی، دہلمی، پتہ نہیں کیا کیا مختلف کتابوں سے. تو اس کتاب میں سیوطی نے ضعیف، موضوع، بے اصل اور صحیح حسن ہر قسم کی روایتیں اکٹھی کر دی ہیں، ان کے حوالہ بھی دے دیا کہ فلاں کتاب میں یہ روایت کی. جامع المسانید کو علی متقی ہندی، ایک حنفی عالم تھا، اس نے کنز العمال کے نام سے ابواب پر ترتیب دے دی، یعنی یہ کتاب و صلات ہے، یہ کتاب و زکات ہے، یہ کتاب و صوم ہے. تو وہی حدیثیں سیوطی والی یہاں لکھی ہوئی ہیں. اور اس کتاب میں جو روایت لکھی ہوتی ہے اس روایت کا حوالہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ روایت ہے. تو اگر مثلا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو کتابوں کی حدیث ہے وہ بغیر تحقیق کے ماننا صحیح نہیں ہے. کنز المال میں تو بہت سی بے اصل، ضعیف، مردود روایتیں موجود ہیں. مجھے ایک مناظرہ یاد آ گیا جو مرزائیوں سے میرا مناظرہ ہوا تھا، جس میں ایک مرزائی مسلمان بھی ہو گیا تھا. میں جو ہیں یعنی میرے ایک دوست تھے طاہر صاحب، تو انہوں نے مناظرہ طے کیا تھا مرزائیوں کے ساتھ کہ آپ نے اٹک میں مرزائیوں کے ساتھ بات کرنی ہے. آپ کو پتا ہے مرزائی ایک کافر ہیں، کافر فرقہ ہے، جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں، مرزائی اور قادیانی دونوں. جس دن مناظرہ طے ہوا تھا اس دن میرے جو تایا تھے، انکل، چچا، میرے والد صاحب کے بڑے بھائی، جن کی دعوت، جن کے ذریعے جو ہے میں آل حدیث ہوا تھا، جنہوں نے مجھے صحیح بخاری دی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو اس دن وہ فوت ہو گئے تھے. بڑا غم کا وہ دن تھا. لیکن مناظرے کے لیے وہ ساتھی آئے ہوئے تھے گاڑی لے کر کہ آپ جی جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن انکل کے دفن کے بعد، قبر میں دفن کے بعد جائیں گے. خیر جب ہم فارغ ہوئے تو پھر چلے گئے اٹک میں. مناظرہ شروع ہوا تو وہ سات مرزائی تھے، کوئی مربی ربوا سے انہوں نے بلایا تھا، اور میرے ساتھ میرے استاد شیخ الاسلام علادتہ سودروی رحمہ اللہ بھی تھے اور ساتھی بھی تھے. ایک تو انہوں نے کہا نا کہ مرزائیوں نے کہ اللہ جو ہے یہ عرش پر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شارق سے بھی قریب ہیں. تو میں نے کہا یہ قرآن پاک سے یہ آیت نکالو. میرا یہ مقصد تھا کہ آیت میں نہ علم و یا علم کے الفاظ ہیں، تو ہم بتائیں گے کہ علم کے ساتھ یہاں مراد ہے قریب ہونا. وہ قرآن پاک میں تلاش کرتے رہے، ان کو آیت ملی نہیں. اس کے لیے انہوں نے پھر ایسا کیا، ایک آدمی کو بھیجا جلدی جلدی جاؤ اور وہ لے آؤ فہرست قرآن پاک کی. قرآن پاک کی وہ فہرست لے آیا، پھر بھی نہیں آیت ملی. اور میرے استاد بول پڑھوں نے کہا یہ سورہ قاف میں آئے تھے. تو میں نے کہا حضرت آپ تو چپ کریں، وہ سورہ قاف جو تھی وہ سمجھے سورہ قاف، 1500 اس بارے میں وہ تلاش کرتے رہے. اچھا انہوں نے کہا چھوڑو جی آیت ملنی رہی ہے، ایسا کرتے ہیں ایک حدیث ہے جی، حدیث اور کنز المال کی حدیث ہے. میں نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگے جی وہ حدیث ہے کہ
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال گزار کر مر گئے, فوت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, فوت ہو گئے. نے کہا سبحان اللہ, زبردست بات ہے یہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ سافر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, ایک منٹ نظر آ رہے ہیں لسٹ میں, انشاءاللہ ان کو بلا لیتے ہیں. اچھا وے موڈ میں, چلو آ جائیں گے, خود ہی آ جائیں گے انشاءاللہ. جی علم السلام شیخ صاحب, تشریف لائیں مائک پہ, آپ کی بات کٹ گئی تھی, اس کو مکمل فرمائیں پلیز. برزائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وہ ان کو آیت نہیں ملی اور وہ اس کو سورہ کاف نہیں بلکہ سورہ کاف سمجھے, تو یہاں سے آپ بات شروع کیجیے پلیز.
تو انہوں نے کہا کہ ان کو پھر وہ آیت ملی نہیں نا, انہوں نے کہا جی آیت چھوڑے, حدیث ہے, حدیث کنز المال کی حدیث ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا کیا حدیث ہے؟ انہوں نے کہا حدیث ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال گزار کر فوت ہو گئے, مر گئے. میں نے کہا سبحان اللہ, اگر یہ حدیث ہے اللہ کا فرمان, رسول جو ہے علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور پھر بات ہوگی مرزا پر کہ یہ دجال تھا, کذاب تھا, یہ کیا تھا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت ہو گئے تو مرزا کا تو نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ پہلے ذرا بتاؤ کنز المال نکالو کیا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کنز المال موجود نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو پھر آپ نے مناظرے کے خلاف کیا ہے, اصول مناظرہ کے یہ خلاف ہے کہ آپ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے. اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ابھی یہاں سے ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, حضروں چلتے ہیں, وہاں میری لائبریری ہے, کنز المال میں آپ کے ہاتھ میں دوں گا, آپ نے اس سے حدیث نکالنی ہے, اس کے بعد کنز المال میں حوالہ لکھا ہوگا رواہ طبرانی یا رواہ شاہ سعید یا رواہ ابن عساکر, تو آپ نے وہ کتاب جو ہے اس سے اصل کتاب سے نکالنا ہے, پھر اس سند کا صحیح ہونا ثابت کرنا ہے. اس نے کہا نہیں ہم تو یہ نہیں کریں گے. تو میں نے کہا کہ آپ نہ تو کنز المال سے نکال کر ثابت کرنا چاہتے ہیں اور نہ آپ کے پاس حوالہ ہے, تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کی بات کیسی ہے. تو وہ جو مناظرہ کرا رہا تھا نا مرزائی جو وکیل تھا, بشارت نام تھا اس کا, اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارا مربی جو ہے یہ جاہل ہے, ہم دوسرا مربی لائیں گے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مناظرہ اس پر ختم ہوا. تو اس کے بعد وہ امتیاز نام کا لڑکا جو مرزائی تھا اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. تو بعد یہ کنز المال جو کتاب ہے یہ اعتباری کتاب نہیں ہے, غیر مستند کتاب ہے, غیر اعتباری کتاب ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو حوالہ تلاش کرنے کے لیے مدد ہوتی ہے. جس طرح انگریزوں نے کتاب لکھی ہے نا المعجم المفارض للفاظ الحدیث, حوالہ تلاش کرنے کے لیے کہ وہ آپ کوئی حدیث ہے تو اس کا حوالہ دیتے ہیں فلاں فلاں جگہ یہ حدیث موجود ہے. تو کنز المال بھی صرف حوالے کی کتاب ہے کہ وہ کہے گا کہ طبرانی میں یہ لکھا ہے, فلانی کتاب میں لکھا ہے. آپ اصل کتاب نکالیں گے, سند چیک کریں گے, تب قابل اعتبار ہوگی, ورنہ کنز المال کی کسی حدیث پر اعتبار نہ کریں. بلکہ اور بھی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں صحیح بخاری مسلم کے علاوہ کوئی بھی حدیث اگر آپ کے سامنے بیان کرے گا تو اس کا صحیح ہونا جب تک ثابت نہ, اس پر استدلال نہ کریں.
پہلے بھی انہوں نے پوچھا ہے کین وی ریڈ سورہ یاسین نیئر ڈائنگ, ایک مرنے والے بندے کے قریب سورہ یاسین کو پڑھا جا سکتا ہے؟ تین حدیثوں میں موجود ہے.
مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنے والی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے, ضعیف روایت ہے. اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو عثمان, وہ انادی نہیں ہے اور ہے, تو مجہول راوی ہے غالباً ماں کبھی ہے سار کی. ایک روایت وہاں وہ نکال دیں, ایک روایت نمبر تک. تو ایک عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے اس بارے میں سورہ یاسین کے بارے میں, وہ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا, مسند دارمی میں, وہ حسن سند کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو اصل حدیث ہے یعنی یہ دو تین حدیثیں ہیں سورہ یاسین کے بارے میں کہ مرنے والے کے پاس پڑھنی چاہیے, یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں, صحیح نہیں ہیں. تو وہ نکال رہے ہیں ہمارے شاگرد اس حدیث کو سنن ابن ماجہ سے کہ میت کے پاس یاسین پڑھنے والی حدیث, تو وہ اگر مل گئی تو ابھی آپ کے مل گئی نا, وہ مل گئی ہے جی. یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ شیخ البانی کی تحقیق والا نسخہ ہے, شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو سند لکھی ہوئی, حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا علی ابن الحسن ابن شقیق عن ابن المبارک عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان ولیس بن نہدی, اللہ کی فضل سے جو مجھے یاد تھی نا وہی تھا الحمدللہ. عن ابی ہے عن ماقل ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤها عند موتکم یعنی یاسین, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو. تو یہ روایت جو ہے ابو عثمان النہدی, جو نادی نہیں تھا اس, وہ اس کی مجبور ہونے کی وجہ سے اور اس کے باپ کے مجبور ہونے کی وجہ سے دو مجبور راوی ہیں, یہ روایت ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا, یعنی زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک جو ہے میں بیٹھ سکتا ہوں, 15 منٹ ہیں باقی, ہاں تو اس بات چلے جاؤں گا کیونکہ کمزوری ہے بہت زیادہ, آواز تو صحیح ہے لیکن جسم میں کمزوری بہت.
انصاری بھائی آپ تشریف لائیں پوچھیں سوال. میں معافی چاہتا ہوں میں نے وہ جو الفاظ لکھے تھے ابو سیف بھائی آپ معاف کیجئے گا, میں اصل میں بڑا جذباتی تھا آدمی ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا, میری غلطی ہے. آ جائیں بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ریاست بھائی آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اور بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا لیکن وہ ہاتھ اپنا اٹھا چکے ہیں, تو برائے کرم آپ جو ہے ساتھی ہاتھ اٹھائیں پلیز اور سوال ضرور کریں, ضروری سوالات جو ہیں بخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے. تو ریاست بھائی کسی بھائی ہماری پہ وقت تھوڑا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بھائی سوالات کر سکیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب اتحیات بیٹھتے ہیں تو جو انگلی اٹھانی ہوتی ہے اتحیات سے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ تک اٹھانی چاہیے کہ سلام پھیرنے تک؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک بات کی آج بڑی خوشی ہے کہ ساتھیوں نے سوالات بہت اچھے کیے ہیں, علمی سوالات ہیں, بڑے فوائد والے سوالات ہیں. اس قسم کے سوالات ہوں تو اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے. تو اس سلسلے میں جو تشہد کے بارے میں یہ ہے انگلی اٹھانے کا مسئلہ ہے, تو حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تھے یہ انگلی اٹھانا آخر تک ہے, آپ نے یہ بات پڑھنا شروع کر دیا ہے ساتھ ہی آپ نے انگلی بھی اٹھائی ہوئی ہے, اور سلام کے پھیرنے تک آخر تک آپ نے انگلی اٹھائی رکھنی. ہمارے کچھ حنفی بھائی نوبندی اور بریلوی بھائی کچھ تو ایسے ہیں کہ بریلوی بھائی کے وہ تو اشارہ کرتے ہی نہیں, اس کو مانتے نہیں, اور جو کرتے ہیں یا دیوبندی تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ پر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر رکھ دیتے ہیں. اس بات کا کوئی ثبوت کسی تعبیر سے ثابت نہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس پر بات کیے مشکات کی تحقیقات میں اور ثابت کیا کہ یہ بے اصل بات ہے اور صحیح یہی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک انگلی اٹھائی ہوگی. دیوبندیوں کے ایک مولوی ہیں رشید امن گنگوئی صاحب,
ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں تذکرۃ الرشید میں. تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے ان کے شاگرد نے عاشق الہی میٹھی نے کہ رشید گوئی صاحب فرماتے تھے کہ جو ہے یہ آخر تک اٹھائی رکھنی چاہیے. اشارہ جو آدمی انگلی اٹھاتا ہے اشارہ کرتا ہے وہ سلام پھیرنے تک اس کو اٹھائی رکھنا چاہیے. اس کی دلیل انہوں نے وہ حدیث دی ہے ترمذی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی دو انگلیاں اٹھائے ہوئے تھا, دو انگلیوں سے دعا کر رہا تھا, تو آپ نے فرمایا احد احد, ایک کے ساتھ کر ایک کے ساتھ کر, یعنی ایک کو نیچے بند کر دے اور ایک کر. تو ظاہر ہے کہ دعا تو آخر میں کی جاتی ہے, تو اس سے یہ استنباط کیا رشید احمد گنگوئی صاحب نے, اور استنباط بالکل صحیح ہے کہ انگلی آخر تک اٹھائی رکھنی چاہیے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ انگلی اٹھانے کے بعد اس کو حرکت بھی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. دیکھیں وہ ختم تو نہیں ہوگی آواز, حرکت دینی ہے کہ نہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اچھا کہ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے, کانا لا یحرکہا, یہ ضعیف روایت ہے. محمد بن اجلان مدلس کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. ایک روایت صحیح ہے جس میں یہ آتا ہے کہ کانا یحرکہا یدو بیا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے تھے دعا کرتے تھے. تو یہ حدیث صحیح ہے, اس کو بعض علماء نے سعودی عرب کے بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے یا یمن کے شیخ مقبل رحمہ اللہ نے, لیکن ان کی یہ بات غلط ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا, اور ان سے پہلے ابن خزیمہ ابن حبان وغیرہ بڑے بڑے محدثین نے صحیح قرار دیا, اور شیخ البانی نے تو بڑا بھرپور رد کیا ہے جو اس حدیث پر اشارہ کرتے ہیں. اس حدیث کے سارے راوی ثقہ بل اجماع قابل اعتبار ہیں, تو خاص طور پر زائدہ بن قدامہ بل اجماع ثقہ بڑے امام ہیں. تو اب یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دیتے تھے, تو اس میں کس وقت دینی چاہیے؟ کیا تشہد میں بیٹھتے ہی حرکت دینی شروع کر دیں یا درود پڑھ رہے؟ تو ہم نے اس حدیث کے جو الفاظ پڑھے ہیں اس پر غور کیا ہے, کان یحرکہا یدو بیا, کہ دعا کر رہے تھے تو حرکت دے رہے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں اس کو حرکت دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے بعد دعا کو فرمایا کہ ثم لیتخیر, بخاری کی حدیث ہے, من الدعاء ما شاء اعجب الیہ. اچھا, تو جو بھی دعا پسند ہو تشہد کے بعد پڑھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اور درود کے بعد کو دعا کرا دیا, تو اس دنیا میں دعا برکت دی. انگلی اندھا دھند جو ہے نا اس کو حرکت دینا یہ کوئی ثابت نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں ہے, اس کی سپیڈ بھی کسی حدیث میں لکھی ہوئی نہیں ہے آپ پر یہ, لیکن خامخواہ تیز حرکت دینا یہ جو ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے. یعنی اس تو عام جو ہے حرکت دیں جس طرح عام نارمل حالت میں جو ہے آدمی دعا کرتے ہوئے جس طرح انگلی کو حرکت دیتا ہے, تو عام نارمل حالت میں اس کو تیز سپیڈ ہو اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں. یہ کوئی آدمی سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اس کو کیا ہو گیا ہے.
جی دا گڈ بائے فار یو بھائی, آپ آ رہے ہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرضوں سے پہلے آدمی ساری سنتیں پڑھ سکتا ہے کوئی مجبوری بھی نہ ہو؟ تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں, جیسے ادھر پاکستان میں میچ وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ذرا فرضوں سے پہلے ہی ساری سنتیں پڑھ لیں, تو اس کے بارے میں یہ پڑھنی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور دوسرا یہ میں نے اکثر مولوی بریلوی حضرات کہتے ہیں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا چاہیے تو پھر انگلی اٹھانی چاہیے, اسی لیے اس کو شہادت والی انگلی کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی شکریہ. آج مائک پر.
بریلوی حضرات کہتے ہیں اس کا میں رد کر چکا ہوں کہ یہ ثابت نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اٹھائے اور الا اللہ پر رکھ دیں. اور انگلی شہادت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی گواہی دیتا ہے اس کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں آسمان کی طرف انگلی شہادت کی کھڑی کر کے گواہی دے رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہے, اللہ تو گواہ رہے, اس لیے اس کو انگلی شہادت کہتے ہیں. اور دوسرا سوال جو تھا مجھے یاد نہیں. ہاں سنتے, تو سنتوں والی جو بات ہے وہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ بعد والی سنتیں پہلے پڑھ لی جائیں. یعنی آپ کا سوال کا مطلب یہ ہوگا کہ زہر کے بعد دو سنتے ہیں تو کوئی آدمی پہلے ہی پڑھ لے, زور کی پہلی سنتے ہیں اور پھر بعد والی سنتے ہیں, پہلے پڑھ لے اور پھر چار فرض پڑھ کر چلا جائے کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے. تو یہ صحیح نہیں ہے. کرکٹ کا میچ ہو یا کوئی بھی ہو, سنتے ہیں اپنے وقت پر ہی پڑھیں, پہلی سنتے فرضوں سے پہلے پڑھیں اور بعد والی سنتے بعد میں پڑھیں. اور اگر کوئی شدید شرعی عذر ہو جائے کہ آدمی بہت سخت مجبور ہو کسی شرعی عذر میں, تو پھر یہ سنتے ترک بھی کی جا سکتی ہیں. جان بوجھ کر یہ سنتے نہیں چھوڑنی چاہیے, ترک نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ کے سوال کا جواب. اگر کوئی دوسرا ساتھی جو سوال کرے, کیونکہ وقت تھوڑا ہے,
پانچ منٹ ہے بھائی, آپ آ جائیں. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے نمبر تو میرا ہی ہوگا. شیخ صاحب, ابھی آپ جو فرما رہے تھے یہ رفع سبابہ والی حدیث, ابن عجلان کی روایت تو ضعیف ہے کیونکہ ابن عجلان کی وجہ سے جو یعنی جس میں آتا ہے لا یحرکوہا, اور یحرکوہا والی روایت میں جو عاصم سے روایت کرتے ہیں زائدہ, اب عاصم سے روایت کرنے والے زائدہ کے علاوہ چھ اور راوی ہیں, اور اکیلے زائدہ جو ہیں یہ یحرکوہا نقل کرتے ہیں, جبکہ دوسرے چھ راوی جو ہیں وہ صرف یشیرو کے الفاظ کو نقل کرتے ہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو زائدہ کی وہ مطلب جیسے ان کے بارے میں ہے کہ وہ بڑے یعنی ان کے ثقاحت کے بنا پر اس روایت کو تو صحیح کہہ دیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر یعنی ہم اس پہلو کو دیکھ لیں کہ ان کے مد مقابل میں جو چھ راوی ہیں اور وہ بھی عاصم ہی سے روایت کرتے ہیں اور وہ اکیلا اشارہ نقل کرتے ہیں, صرف اشارہ تحریک نہیں نقل کرتے, تو اگر ہم اس کی بنا پر یہ کہہ دیں کہ زائدہ کی روایت جو ہے یہ بالمانہ ہے اور اصل جو ہے وہ صرف اشارہ ہی ہے, تو مطلب جیسے تو اس میں مطلب یہ تحریک یا عدم تحریک کا مسئلہ کیا ختم نہیں ہو سکتا اگر اس طرح کہہ دیا جائے؟ امید ہے کہ آپ کو میری بات تو سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ زائدہ کی روایت جو ہے یہ بالمانہ ہے, تو اس میں کیا کوئی مسئلہ کلیئر ہو سکتا ہے؟ آ جائیے جماعت. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اعتراض مجھے معلوم ہے, جن روایتوں میں کان یشیرو کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ اشارہ کرتے تھے, اور جن میں آتا ہے کان یحرکوہا یا دوبیا, ان میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ ہے ہی نہیں. اگر کوئی ایسی روایت ہو کہ جس میں یہ ہو کہ کان لا یحرکوہا کی حرکت نہیں دیتے تھے, تو پھر ٹکراؤ ہوتا ہے. تو اس لیے جو چھ دوسرے راوی ہیں انہوں نے اگر کانا یحرکوہا کے الفاظ بیان نہیں کیے اور زائدہ نے بیان کیے ہیں, تو اس میں ٹکراؤ نہ ہونے کی وجہ سے زائدہ کی روایت کو صحیح سمجھا جائے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ایک سکہ راوی اپنے اسی دور اف ایک ملین راوی یا بلین راوی جو ہیں وہ الفاظ بیان نہیں کرتے ہیں, وہ ایک بیان کرتا ہے, دوسرے وہ الفاظ نہیں بیان کرتے ہیں, سکوت کرتے ہیں یا کوئی ایسا لفظ بیان کرتے ہیں جو اس کے خلاف نہیں ہے, تو اس کی روایت کو نہ شاذ سمجھا جائے گا, نہ وام سمجھا جائے گا, اور نہ جو ہے وہ روایت بالمانہ سمجھا جائے گا. یہاں پر دوسری بات بھی ہے کہ شیخ البانی نے کوئی پانچ چھ راوی اور لے کر آئے ہیں جنہوں نے زائدہ بن قدامہ کے مفہوم کے الفاظ بیان کیے ہیں. یہ سلسلہ سیاح کی جو آخری جلدیں جو ان کی چھپی ہیں ان میں کہیں یہ دوبارہ باس موجود ہیں. تو اس مسئلے میں آپ ابن کلیب سے بیان کر رہے ہیں, تو ان کی روایت جو ہے وہ دوسرے جو چھ راوی ہیں ان کے خلاف نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کی روایت میں اس کا ذکر نہیں, عدم ذکر ہے, اور زائدہ کی روایت میں ذکر ہے, تو ذکر والی روایت جو ہے وہ عدم ذکر پر مقدم ہوتی ہے, اسی کو راجے اور محفوظ کہتے ہیں, یہی زیادت ثقہ ہے. اس لحاظ سے شیخ البانی رحمہ اللہ اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان اور دوسرے محدثین کی تحقیق ہی صحیح ہے. یہاں پر ایک اور بھی یاد رکھیں کہ حدیث کے بڑے امام جو محدثین ہیں ان میں سے کسی نے بھی زائدہ کی روایت کو شاذ یا روایت بالمانہ یا ضعیف نہیں قرار دیا. یہ اب اس صدی میں بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے, جس طرح ہمارے بعض دیوبندی یا بریلوی بھائی کچھ حدیثوں پر اسی طرح کی جرح شروع کر دیتے ہیں. جس طرح مثلا وہ حضرت عمر نے لوگوں کو حکم دیا تھا نا کہ 11 رکعت تراوی پڑھیں پڑھائیں عبی بن کعب و تمیم داری کو, تو اس پر دیوبندیوں نے یہ تراوی جو ہیں وہ کوئی کہتا ہے کہ 13 رکعت 21 رکعت پڑھیں, تو اس لیے یہ روایت جو ہے وہ مسترب ہو گئی تو ضعیف ہو گئی. حالانکہ اس روایت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جو بیان کرتے ہیں وہ کسی بھی سکہ راوی کی روایت کے خلاف نہیں ہے, ان کے جو دلائل ہیں وہ سارے صحیح نہیں ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اشارے والی روایت ہو یہ صحیح ہے اور اشارہ نہ کرنے والی روایت وہ ضعیف ہے. بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ. ہاں جی, بس اور کسی ساتھی کا جواب نہیں دوں گا, صرف حزب اللہ بھائی جو ہیں وہ بات مختصر کریں. آ جائیں بھائی.
السلام علیکم. میرا سوال میں نے پہلے پوچھا تھا کنزل المال کا, وہ اس وجہ سے کہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اختلاف امت میں رحمت ہے, اور جب حوالہ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے کوئی عجیب سی کتاب بتائی, اور پھر پوچھا گیا کہ اصل کتاب کون سی ہے, تو انہوں نے کہا اسناد جو ہے اس کی وہ کنزل المال میں ہے. تو شیخ صاحب اگر آپ کی نظر اس چیز پر ہو کہ واقعی اختلاف امتی رحمت والی کوئی روایت کنزل المال میں موجود ہے. جزاک اللہ خیر.
مجھے اس وقت کچھ آواز نہیں جاتی پھر. مجھے اس وقت بالکل یاد نہیں ہے کہ یہ اختلاف امتی رحمت ہے کہ نہیں. کچھ اس طرح یاد پڑتا ہے کہ سیوتی نے کہیں لکھا ہے کہ اختلاف امتی رحمت والی حدیث, اس کی سند کوئی بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی سند ہو کسی کے پاس, تو یہ ہو سکتا ہے سند ہو, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی تو یہ بات مردود ہوتی ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کنز المال کو انشاءاللہ, اگر آئندہ جو ہے مجلس ہوئی تو اس میں وہ حوالہ آپ کو بتا دیں گے کہ کنز المال میں ہے کہ نہیں. بہرحال یہ روایت بے اصل ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے. اگر کنز المال میں ہی ہو بھی یہ مل گئی تو اس میں دیکھیں گے حوالہ ہے کہ نہیں, اگر حوالہ نہیں ہوگا تو یہ تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے مستند. بس اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں. تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو اور ہمیں کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے. وہ قول قولی حاضر استغفر اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.